अब अगला रुकू बहुत सेंटिमेंटल है। आज के पारे के थीम की जो बातें थोड़ी सी वो भी इसी में आएंगी। आयत तदब्बुर भी इसी हिस्से में 36 से 49। टॉपिक लिखिएगा डूबती नस्लों को बचा लो, और इसका एक दूसरा टॉपिक भी है साथी, तूफान नूह क़यामत सुगरा। यहाँ आपको पता चलेगा कि किसकी अल्लाह के आगे चलती है और किसकी नहीं चलती। हज़रत नूह जो उलूल अज़म पैगंबर भी थे, 950 साल की तबलीग कर चुके, अल्लाह के दीन के कामों पर ज़िंदगी डिवोट कर चुके, इसके बावजूद अपने बेटे को डूबने से नहीं बचा रहे। आइए ज़रा इसको एक स्ट्रेच में पढ़ते हैं। वह ऊहिया इला नूह नन्नहु लन युमिना मिन कौमिक इल्ला मन क़द आमन। नूह अलैहि सलाम की तरह वही भेजी गई कि तेरी कौम में से जो ईमान ला चुके सो ला चुके, अब इनके सिवा कोई और ईमान नहीं लाएगा, बस तो इनके कामों पर गमगीन न हो। नूह अलैहि सलाम की तरह वही भेजी गई कि तेरी कौम में जो ईमान ला चुके इनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा, बस आप इनके कामों पर गमगीन न हो, यानी मीन क्या, अब इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए। वो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे, इनकी कौम के जो सरदार इनके पास से गुजरे वो इनका मजाक उड़ाते और वो कहते, अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते तो हम भी तुम पर एक दिन हंसेंगे जैसे तुम हम पर हंसते हो। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो इसे रुस्वा करे और इस पर हमेशगी की सज़ा उतर आए। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तंदूर उबलने लगा, हमने कहा कश्ती में हर किस्म के जानदारों में से जोड़े, यानी दो जानवर, एक नर और एक मादा सवार करा ले, और अपने घर घर के लोगों को भी, सिवाय इनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है, यानी इन पर हलाकत का फैसला हो गया, और सब ईमान वालों को भी, इसके साथ ईमान लाने वाले थे ही बहुत, यानी सारे जानवरों का एक एक जोड़ा भी ले जा और ईमान वालों को भी ले जा, और ईमान वाले बहुत थोड़े थे, 60 से 70 के करीब लोग थे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा इस कश्ती में बैठ जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और ठहरना है। अल्लाह के नाम पे कश्तियाँ तरती हैं, यकीनन मेरा रब बड़ी बख्शिश और बड़े रहम वाला है। वो कश्ती ने पहाड़ों जैसी मौजों में लेकर जा रही थी और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो एक किनारे पर खड़ा था, कनान नाम आता है उसका रिवायात में, बेटा नबी का था लेकिन बुरी सोहबत में पड़ गया, गैर मुस्लिमों के रंग ढंग उसने इख्तियार किए तो क्या हुआ, कुफर में चला गया। जब सारी जगह पे सैलाब आया तो नूह ने बाकियों की तरह इसको भी कश्ती में बिठाना चाहा। पुकारते हैं, ऐ मेरे प्यारे बच्चे हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल ना रह। इसने जवाब दिया, मैं तो किसी बड़े पहाड़ की तरफ मनाह में आ जाऊँगा। मटीरियलिस्टिक अप्रोच, मादा परस्त हो जाता है बंदा अल्लाह से दूर होकर। बेटे ने सोचा बाप की बनाई हुई कश्ती तो पतली सी है, दुसुर, सूरत कमर में इसकी डिटेल्स हैं, लकड़ियाँ फट्टे जोड़कर चंद कील लगाकर कश्ती बनाई और अब कह रहा है इसमें आ जाओ, मैं तो नहीं जाता, इसमें तो मैं डूबूंगा बल्कि इसकी जगह बड़े पहाड़ पर चढ़ जाऊँगा। आज भी बहुत सारे लोगों को दुनिया की तालीम का गर्रा होता है, डिग्रियों पर और यूनिवर्सिटीज़ के नाम पे मान करते हैं, कहते हैं वो हमें रिस्क देंगी, और वो क्या करेगा पहाड़ जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा आज अल्लाह के हुक्म से बचाने वाला कोई भी नहीं, सिर्फ वही बचेंगे जिन पर अल्लाह का रहम हो। इस वक्त इन दोनों के दरमियान मौज हायल हो गई और वो डूबने वालों में से हो गया। नूह का बेटा नूह की आँखों के सामने डूब गया, ये भी तो मुमकिन था ना कहीं दूर डूब जाता, लेकिन अल्लाह ने यह सदमा नूह को दिखाया, क्योंकि गम और खुशी इम्तिहान के दो पर्चे। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे ज़्यादा आजमाइशें अंबिया कराम की हुई, जब कभी तुम्हें अपनी को तकलीफ बड़ी लगे तो मेरी तकलीफ़ों को जान लो, क्योंकि जिनके दर्जे हैं सिवा उनकी मुश्किलें भी हैं सिवा। तो हमेशा याद रखिए कि बड़े से बड़ा बुज़ुर्ग अलबलीउल्लाह, आलिम फाजिल और नबी और रसूल और पैगंबर कोई भी हो, जब अल्लाह ने उसको कोई तकलीफ़ या सदमा देना है तो वो दे के रहना है, जैसे कि यहाँ हुआ। फरमा दिया गया ज़मीन अपने पानी को निकल जा और आसमान बस कर थम जा, इसी वक्त पानी सुखा दिया गया और काम पूरा कर दिया गया और कश्ती जूदी पहाड़ पर जा लगी, और फरमा दिया गया कि ज़ालिम लोगों पर लानत नाजिल हो। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को पुकारा। अब दिल पर चोट तो पड़ी ना, बेटा डूब गया ये कोई छोटी बात थी, کہنے لگے فقال ربی نبنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا اور یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو بہترین حاکموں سے بہتر حاکم ہے. یعنی اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ نوح کشتی بنائیے ہم آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، تو نوح سمجھے کہ اللہ کا اشارہ ہے آپ کے نسب کے ناطے سے ہر ایک کو بچا لیں گے. لیکن یہاں پتہ چلا من بتا عملہ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑا اس کا نسب اس کے کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تو تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اتنی شدت ہے، انکار کیا جا رہا ہے کہ یہ تو تیرا بیٹا ہی نہیں ہے. اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں، تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے بالکل علم نہ ہو. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں اپنا شمار کرانے سے باز آ جا. نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے پالنے والے، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو، اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پہ رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا. فرما دیا گیا نوح ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. یہ خبریں غیب کی ہیں، یہاں اللہ کے نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے اب صبر کرتے رہیے، یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے. تو یہ تھا واقعہ، بہت سارے اس میں آپ کے میرے لیے عمل کی باتیں. پہلی بات دیکھیے کہ یہاں ابراہیم کا کردار، سوری حضرت نوح کا بیٹا ڈوب رہا ہے اور بیٹے کو بلانے کی پکارنے کی ہر ممکن کوشش ہے اور اس کو قرابت نسبتی کے ساتھ پکارتے ہیں کہ اللہ میرا بیٹا ہے، ظاہر خون سے تو بیٹا ہی تھا، نسب سے تو تھا، لیکن اللہ نے یہاں ایمان کی بنیاد پہ اس کو آپ کا بیٹا قرار نہیں دیا. بڑا خوف زدہ کرنے والی بات ہے، چاہے کوئی نبی کے گھر میں کیوں نہ پیدا ہو جائے، اگر اس کے عمل اچھے نہیں ہیں تو وہ پیدا ہونا اس کو فائدہ نہیں دے گا. اسی طرح بیوی چاہے نبی کی کیوں نہ ہو، انہی حضرت نوح کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی، حضرت لوط کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، اس کے برعکس فرعون وقت کا فرعون تھا اس کی بیوی ایمان لے آئی. تو یاد رکھیے کسی دوسرے کی نیکیوں پہ ایمان نہیں کرنا. ہم تو کہتے ہیں حافظ بنا لو بچے کو بس بخشے گے، 70 بخشے جائیں گے، پھر پھوپھیاں بھی آواز دیتی ہیں اور مجھے وہاں بھول نہ جانا، خالہ بھی کہے گی میرا نام لکھ لو 70 لوگوں میں، اور اس کے بعد خود بازاروں میں جا کے کھانے پینے موج مستی، کیا ہوا نماز نہیں پڑھے، وہ ہے نا میرا بھانجا اور بھتیجا مجھے بچا لے گا. اللہ کے نبی کی پیاری بیوی عائشہ صدیقہ نے ایک موقع پہ بڑے لاڈ سے پوچھا، اللہ کے نبی آپ میرے سے اتنی محبت فرماتے ہیں، کیا قیامت کے دن بھی میرے کام آئیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ میں کام آؤں گا، لیکن 3 مقام ایسے ہیں لا یذکر احد احدا، کوئی ایک کسی دوسرے کو یاد نہیں رکھ سکے گا، میں بھی بھول جاؤں گا، اور وہ وہی ہے کہ جب انسان کو نام اعمال مل رہے ہوں گے، جب انسان کے پلڑے تل رہے ہوں گے، اور جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے. آپ اپنی بیویوں کو راتوں کو آوازیں دیتے تھے، اٹھو تہجد پڑھ لو، اے ملی اے ملی، کل یہ نہ کہنا کہ ہمارا شوہر بڑا نیک ہے. آج کئی عورتیں کہتی ہیں جب سے ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا مرد میاں نے نماز بھی چھوڑ دی. بھائی کیوں؟ تو بچا لے گی نا مجھے، تجھے نہیں موقع دے رہا نیکیاں کرنے کا، یعنی تجھے روک نہیں رہا، یہی بڑی میری نیکی ہے، کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ ہمیں اس دنیا میں فائدہ لینے والا بنا دے. ہاں شوہر کے پاس دین ہے آپ اس سے لیجئے، بیوی کے پاس دین ہے آپ شوہر ہوتے ہوئے لیجئے. یاد رکھیے اس میں دلوں میں بہت وسعت ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد اگلی بات جو اس حصے میں آپ کے میرے لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں چونکہ ہمارے اپنے بچے دین پہ نہیں ہیں، اب ان کے حال حلیے ایسے ہیں، وہ غلط عقائد میں چلے گئے تو پھر ہمارا کانفیڈنس لوز ہو گیا، اب ہم کیا کریں، لوگ ہمیں باتیں کریں گے، اپنا تو دیکھو. اور کچھ لوگ بھی ایکسٹریم کرتے ہیں حد، لو جی خود درس دیتی ہیں ان کی بیٹیوں کو، دیکھا آپ نے، वो जिनके घर दर्स होता है, कभी उनकी बहू बेटियों को आपने देखा है शादियों में ये टोन? तो यहाँ अच्छी तरह समझ लें, आप दर्स दें या मैं दर्स दूँ, आप रिसेप्शन पे बैठे या मैं बैठूँ, ये कॉर्नर है। अगर एक माँ बाप अपनी पूरी सी कोशिश करके ख़ुद हराम से रुकें, वो सारे मीन्स एंड मेयर्स पूरे करें जो औलादों को नेक बनाते हैं, तो अल्लाह ताला के हुक्म से आप मुबर्रा हैं। आज के टॉपिक में चूँकि बाप का रिश्ता है, यहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे हम बढ़ेंगे हज़रत याकूब के रंग में, दोनों को जमा करके यहीं समझ लीजिए। सबसे पहले बाप और बेटा, कम अज़ कम बाप और बेटा, और आज ये रिश्ता भी बड़ा टूटा हुआ है। क्यों टूटा हुआ है? बापों के पास वक्त ही नहीं है, वो कमा रहे हैं, दूर हैं, दुबई गए हुए 6 साल हो गए, कुछ तो ऐसे भी हैं कहते हैं उनको अपने बच्चों के नाम भी नहीं पता जी। ये बाप का काम नहीं है। तरतीब के साथ अगर मैं चंद बातें बोल दूँ ना, तो आप देखिए कि बाप होने के नाते सबसे पहले नेक औलाद की दुआएं करनी चाहिए। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक आइडियल बाप थे जिन्होंने अपने बच्चों के लिए ये दुआएं मांगी थी। फिर दूसरी बात देखिए, शौहर अपनी बीवी का इंतखाब जब करे तो ये ना भूले कि ये मेरे बच्चों की माँ है, अच्छी औरत से निकाह करे। फिर अगली बात जो बहुत ही डायरेक्ट है, बहुत पर्सनल है लेकिन ज़रूरी है, शौहर जब अपनी बीवी के पास अपनी ख़ास ज़रूरत के लिए आए तो दुआ मांगे, जो आज सुबह की दुआ में आपने मांगी कि अल्लाहुम्मा जन्निबन शैतान व जन्निब शैतान मर ज़क्तना, कि अल्लाह हम दोनों को, शौहर और बीवी को, शैतान से बचाना, यानी इस ताल्लुक़ के दौरान भी हम कोई हराम और ग़लत काम ना कर लें, और अगर इस मुलाकात के नतीजे में हमें कोई औलाद दे दी तो उसको शैतान से बचाना। फरमाया जो बाप ये दुआ मांग लेता है, अल्लाह उस पैदा होने वाले बच्चे को शैतान से बचाता है। आज के बापों को कितनों को आती है ये दुआ, और कितने ये फिर पढ़ते भी हैं? क्या हम ऐसे वक्तों में शैतान को राज़ी तो नहीं कर रहे होते? फिर इसी तरह से आप देखिए कि औलाद की हर मुमकिन बेहतर तरबियत की कोशिश की जाए। ठीक है, तरबियत बज़ाहर माँ का काम है, और आज माँ की बात नहीं करूँगी, बाप का अपनी औलाद के साथ एक और हक क्या है कि उसको रिस्क हलाल खिलाए। जो बाप रिस्क में कमी बेशी करते हैं ना, वो अपने बच्चों के मुजरिम हैं। फिर इसी तरह अपने बच्चों को वक्त दें। आज बहुत सारे माँ बाप, माएँ तो बेचारी देती हैं, बाप वक्त नहीं देते, और ख़ास तौर पे बात करूँगी अर्ली टीनेजर्स। जिस तरह लड़कियों में कुछ चेंजेस आती हैं ना, लड़कों में भी आती हैं। अब अक्सर घरानों में ये बातें चल रही होती हैं कि अब इस बच्चे को हलाल हराम का फ़र्क, तहारत का, पाकी का, नापाकी का फ़र्क बताया जाए, तो बीवी कहेगी शौहर को कि आप बताइए, वो कहते मुझे शर्म आती है, तुम बताओ। एक माँ ने मुझे ये शेयर किया तो मैं बहुत ही हैरान हुई कि ऐसा भी होता है। कहने लगी कि बेटी को तो मैंने ही बताना था, बलूगत के जो भी असरात और निशानियाँ सब है, बेटे को भी मैं ही बता रही हूँ। मैंने कहा क्यों? कहती बाप बेटे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बाप कहता मुझे शर्म आती है। देखिए ये शर्म किसी काम की नहीं है। बाप और बेटे के रिश्ते में अगर कुर्बत नहीं है तो कहाँ होगी? प्यार से, मोहब्बत से, उनको दीन के नाते से भी, दुनिया के नाते से भी बताइए। फिर इसी तरह याद रखिए कि जो जवान होने की उम्र के करीब बच्चे पहुँचते ना, तो वो कई तब्दीलियों से गुजरते हैं। मसलन लड़कियों का ख्याल आ जाता है, गलत चीज़ें देखने लगते हैं, तो बापों का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को उस वक्त चेज़ करें। और एक और हक नोट कीजिए जो बाप के ज़िम्मे है, बाप बच्चे का, 7 साल की उम्र तक अपने बच्चे को दिखाए कि बेटा 5 वक्त मस्जिद में जाते हैं नमाज के लिए। नहीं लेके जाता ना 7 साल से छोटे बच्चे को बाप, तो कोई गुनाहगार नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि बच्चे तंग करते हैं, भागते, ठीक है माएँ ले जाएं अपने पास औरतों में रखें, बट बाप और बेटे के रिश्ते में ये लाजिम है। 7 साल का हो गया बच्चा, दोनों मियाँ बीवी बैठकर बात कर लें, सुनिए मियाँ साहब कल तक बात और थी, आपकी नमाजें आप जानें, अब मेरे बच्चे पे नमाज फ़र्ज़ हो रही है और मैं इसको अभी से नमाजी बनाना चाहती हूँ मस्जिद का, आप इसको साथ मस्जिद में लेकर जाएं। 3 साल, 7, 8 और 9, यानी 7 से 8 और 9, 10, 3 साल तक बाप अपने बच्चों को शऊर के साथ एहसास दिलाते हुए मस्जिदों से रूशनास करा दें। جس میں پانچ وقت کی نماز بھی ہے اور جمعہ کا خطبہ خاص طور پہ. کیوں؟ اگر آپ باپ ہیں اور آپ اپنے بچے کو مسجد میں 10 سال کی عمر تک لے کر ہی نہیں گئے, کل وہ بیچارہ کدھر جائے گا؟ میرے لیے یہ چیز انتہائی تکلیف کی ہوتی ہے. کچھ مائیں کہتی ہیں, اور وہی مائیں ہوتی ہیں بیچاریاں جو پڑھتی پڑھاتی ہیں, اب ان کو سمجھ آ گئی ہے, کہتی ہیں ہم اپنے بچوں کو خود مسجدوں میں لے کے جاتے ہیں, بسوں میں جا کر بچوں کو مسجدوں میں نمازیں اور خاص طور پہ پھر جمعے کی نماز پڑھاتی ہیں. کیوں؟ ان کے باپ زندہ نہیں ہیں. کیا کرنی ہے ایسی کمائی؟ اس وقت تو کمائی جائز ہی کوئی نہیں ہے. تو یاد رکھیے, اگر باپ یہ سب کچھ کر چکے ہوں اور حضرت نوح یہ سب کر چکے ہوں گے, پھر بیٹے ڈوب جائیں, آپ بیزار, آپ بے نیاز ہیں. جب ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. پھر اور بہت ساری سائیکلوجیکل چیزیں ہیں, کچھ چیزیں ایموشنل جو ہیں وہ ہم آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کردار میں دیکھیں گے. ابھی کیا سیکھا اس رکوع سے؟ پہلی بات ہے کہ لوگوں کے اعمال پر غم نہیں کرنا, بلکہ ان کی ہدایت کی کوشش کرنی ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش نہیں ہو سکتی, اس بات پہ یقین رکھنا ہے. نافرمانوں پر اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے, اس لیے نافرمانیوں سے بچنا ہے. اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا مانگنی ہے. نوح علیہ السلام کی زندگی سے سبق لینا ہے, اور ہمت اور صبر کے ساتھ دین کا کام کرتے ہی جانا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے ہے آیت 50 سے 60, ٹاپک لکھیے گا قوم ہود, یعنی یہاں قصہ قوم ہود ہے. ٹاپک لکھ لیجئے, رحیم کے در سے رجیم بن کر نکلے. کہ اللہ جس کی شان ہے رحم کرنا, لیکن کچھ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہاں سے مردود بن کر نکلتے ہیں. کیسے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ نَخَاهُمْ هُودًا, اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا. اس نے کہا, میری قوم والو, اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, تم صرف بہتان باندھ رہے ہو. اے میری قوم, میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا, میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا, کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں, تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو, تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے. تم جرم کرتے ہوئے منہ نہ پھیرو. انہوں نے کہا, خود تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں, اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے بھی نہیں, اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں, بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے بڑے جھپٹے میں آ گیا. اس نے جواب دیا, میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو. اچھا, تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو, مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو, میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے. جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں, سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے, یعنی سب کے مقدر. یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے, بس اگر تم روگردانی کرو تو کرو. میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا, اور میرا رب تمہارے قائم مقام دوسرے لوگوں کو کر دے گا, اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے. یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے. اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور ان کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی, اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا. یہ تھی قوم عاد, جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابع داری کی. دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی, اور قیامت کے دن بھی تم دیکھ لو, قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا, اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو, قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا, ہود کی قوم عاد پر دوری ہو. آپ نے دیکھا کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے نپے تلے الفاظ میں تبلیغ کی, یہاں حضرت ہود کی تبلیغ, بلکہ اگلے سارے انبیاء کے قصوں میں پڑھتے اور سنتے جائیے گا کہ تبلیغ کا انداز ایک ہی ہے. کیا بات؟ یا قومی, او مائی پیپل, اپنائیت. کسی کو بھی دین کی دعوت دینا تو یہ نہ کہا کرے او ابے سن, نہیں, او مائی سسٹر, او مائی برادر, او میری دوست. کیونکہ دیکھیے, لوگوں کو بہت بری لگتی ہیں کچھ چیزیں, اور اگر آپ کے انداز میں اپنائیت نہیں ہوگی نا, تو وہ ایک لٹھ مار سٹائل ہوگا. بعض لوگ ایسے غصے سے تبلیغ کرتے ہیں کہ ان کی بات سن کر جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ بھی نہیں مانتے. پھر دوسری بات ہے کافروں اور مشرکوں نے ہی کہا، اے میری قوم سے لفظ سے مخاطب کیا، نرمی سے بات کی، تبلیغ تبھی کام آتی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 1873، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی بات کی۔ یہاں ایک نئی چیز جو آپ کو دکھی جو حضرت نوح کے اس کلام میں نہیں تھی وہ استغفار۔ آپ میں سے بہت ساری سسٹرز اینڈ پہ میرے پاس آنا چاہتی ہیں، جن کو کچھ کو بلا لیا جاتا ہے کچھ کو نہیں۔ اکثر لوگ کوئی مسئلہ پوچھتی ہیں، بچے کا، بڑے کا، گھر کا، باہر کا۔ آپ سب کے لیے یہ وظیفہ ہے، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل لزیم الاستغفار، جو پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی، ہر تنگی سے راستہ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تو استغفار کیجئے۔ یہ کیوں؟ آپ کہیں گے اس کا ربط کیا ہے، اس کو بھی سمجھیے گا۔ دیکھیے آپ سب بہت اچھے لوگ ہیں الحمدللہ، اس کے باوجود انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہے۔ اللہ کی ایک سنت ہے ہم پہ ہمارے گناہوں اور ہماری جو غلط چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کی وجہ سے سزا میں کچھ تکلیفیں ڈالتا ہے۔ مثلا ہم نے کسی دن نماز چھوڑ دی، ہمیں احساس ہی نہیں ہوا، اللہ اس کے بدلے میں ہمیں بچے کی کسی آزمائش میں ڈال دے گا۔ کسی دن ہم باہر نکلے، ہم نے اپنے حال حلیے کی پرواہ نہ کی، غیر مرد بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں جیسے عورتیں دیکھتی ہیں، اللہ اس کی پکڑ میں ہماری بیٹی پہ کوئی آزمائش ڈال دے گا۔ اب وجہ سمجھ آ گئی ہے نا، ہر تکلیف اور ہر بیماری پریشانی کے پیچھے کوئی بیماری وجہ ہماری تھی۔ اب استغفار کریں گے وہ گناہ معاف ہوگا، اللہ تکلیف دور کر دے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ عذر دور نہ کریں تو دوائی کھاتے رہیں، اور پرہیز نہ کریں تو دوا بیماری دور نہیں ہوتی نا۔ بس ایک شخص ہے شوگر پیشنٹ، انسولین کے انجیکشن لگائے لیکن آم نہ چھوڑے، مٹھائی نہ چھوڑے، برفی نہ چھوڑے، تو کیا اس کی شوگر ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو آپ اور میں اپنے لیے، مجھے تو اپنے لیے زیادہ ہی کرنا چاہیے آپ سے، لیکن آپ کو بھی یہی کہوں گی، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ، کبھی کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفر اللہ، کبھی کچھ اپنے گناہوں کے احساس میں آپ ایسے ڈوبے ہوں کہ آپ کا منہ نہ کھلے۔ ایک شخص امام احمد بن حنبل کو ملا، امام احمد کسی مسجد میں گئے، رات کو عبادت کے مطلب نماز پڑھی، نئے تھے اس شہر میں، مسجد والوں سے کہنے لگے کہ میں آج کی رات مسجد میں بسر کروں کیونکہ میں نیا ہوں۔ مسجد والوں نے ان کو پہچانا بھی نہیں اور اجازت نہیں دی، کبھی کبھی مینجمنٹ کے رول سخت ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، رات کو مسجد میں کسی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلے جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ اتنے میں ایک شخص جو بات سن رہا تھا وہ پاس آیا، کہنے لگا کہ بزرگو آپ کوئی نئے لگتے ہو شہر میں، آپ چاہیں تو میرے ساتھ میرے گھر چلے، میں آپ کا میزبان بنتا ہوں۔ ان کو اور کیا چاہیے تھا، ان کے ساتھ چلے گئے۔ خیر انہوں نے جا کر ان کا بستر وغیرہ لگایا اور ان کو کہا کہ بس ایک چھوٹی سی تکلیف ہوگی آپ کو میرے ساتھ آج رات میں، کہ میں نان بائی ہوں، بیکری ہے کہہ لیجئے، تندور ہے، تو میں صبح میں روٹیاں بناتا ہوں، تو رات کو بیٹھ کر میں اس کی تیاری کروں گا، تو آپ ڈسٹرب تو نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں میں ڈسٹرب نہیں ہوتا، جو بھی کرتے ہو کرتے رہو، میں دیکھ لوں گا۔ اب امام احمد دیکھ رہے ہیں اور وہ شخص کیا کرتا ہے، استغفر اللہ تو آٹا نکالتا ہے، استغفر اللہ پانی نکالتا ہے، آٹا گوند رہا ہے تو استغفر اللہ، پیڑے بنا رہا ہے استغفر اللہ، رہ ہی نہ سکے۔ کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں ایک بڑا غریب شخص تھا، کسی تنور پہ کام کرتا تھا، پھر مجھے کوئی اللہ والا ملا تو اس نے مجھے یہ نسخہ دیا جو آج آپ کو بھی مل رہا ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں ہر غم سے، بیماری، تکلیف سے نکال دے گا۔ میں نے استغفار کرنی شروع کر دی، دیکھی اللہ نے مجھے اتنی برکت دی، وہاں سے رزق دیا جہاں سے میں سوچتا بھی نہیں تھا، کہ آج یہ پورا میرا اپنا بن گیا کاروبار۔ کہا اچھا تو بتا کہ تجھے اور بھی کبھی اس سے کچھ فائدہ ہوا؟ کہتے دیکھ لے ماشاءاللہ میرے کاروبار میں بڑی برکت ہے، ہاں بس اب ایک خواہش رہ گئی ہے، باقی تو میری اللہ نے استغفار کی وجہ سے پوری کر دی۔ کہنے لگے تیری وہ کیا خواہش ہے؟ کہنے لگا وہ شخص، میں نے سنا ہے ایک دوسرے شہر میں ایک بہت نیک شخص رہتا ہے، بڑا امام ہے اپنے دور کا، اور اس کا نام احمد ہے، احمد بن حنبل، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اس کو کبھی ملوں۔ اب جو میں آج استغفار کر رہا ہوں یا اس وقت کرتا ہوں تو دل میں یہ نیت کرتا ہوں کہ مجھے ان سے ملا دے۔ تو امام احمد بن حنبل نے مسکرا کے کہا پھر آج تیری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی، میں ہی وہ شخص ہوں جس کو لوگ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں. یہ صحیح واقعہ تاریخ کا. اب دل میں خواہش رکھیں اور استغفار پڑھیں. لیکن استغفار وہ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں مثلا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اچھا سامنے ٹی وی دیکھ رہے استغفر اللہ استغفر اللہ. اور غیبتیں, بعض لوگ غیبتیں کر رہے اور دانے پہ دانا پھینکتی ہے, تو میں سوچ پوچھتی ہوں یہ غیبتیں گن رہی ہیں اپنی. کچھ ساسیں اندر چوک میں بیٹھی ہوتی ہیں جیسے ساری بہوؤں پہ نظر پڑے اور ان کو ٹوکتی تانے دیتی اور ساتھ تسبیح پہ تسبیح دان استغفر اللہ استغفر اللہ. نہیں, ایک دفعہ اپنے گناہوں کے احساس کے ساتھ شعور سے استغفار پڑھیں, پسینہ آ جائے گا کہ اللہ میں بڑی گناہ گار ہوں. آج تک جو تو نے میری تھوڑی بہت عزت بنائی ہے نا, یہ اس لیے بنائی ہے کہ مجھے لوگوں کو میری اصل نہیں پتہ. تو اس شعور سے مانگیے, آج ازما کے دیکھیے گا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کرے گا. پھر اور کیا سیکھا؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے. مخلص دیندار لوگ کبھی اپنے کام کی اجرت نہیں مانگتے. کوئی دے سکتا ہے اس کام کی اجرت؟ ہے کسی کے پاس اتنا کہ آپ کو اس کام کا کچھ پیسہ دے دے؟ نہیں دے سکتا. تو کیوں لوگوں کو شرمندہ کرتے ہیں؟ پھر اپنے رب سے معافیا مانگنی ہے, بھروسہ صرف اللہ پر کرنا ہے, اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا, اور دین کی دعوت دیتے ہی دیتے دنیا سے چلے جانا ہے. اور آپ ذرا سا آج اس جملے اس پارے کو پڑھتے ہوئے دیکھیے گا, پورے پارے میں قصے کہانی ہے. ابھی تو ایک ایک نبی کی نوح کی پڑھ لی, قوم ہود کی پڑھ لی, اب سمود ہے, پھر آگے قوم دوسری قوموں کے بعد آخر میں حضرت یوسف کی کہانی ہے. تو آج اصل میں آپ سٹوریز پڑھ رہے ہیں. لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, اب وہ چھوڑ دیجئے کیونکہ اب آپ کو سچی کہانیاں ملنی شروع ہو گئیں. تو اگلی کہانی ہے حضرت قوم سمود کی. حضرت صالح ان کی طرف بھیجے گئے تھے. رکوع نمبر 6 ہے, 61 سے 68. ٹاپک لکھے گا قوم سمود ایسے مٹے کہ گویا بستے ہی نہ تھے. جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے نا, تو اللہ ان کو بالکل مسل کے رکھ دیتا ہے. وَإِلَى سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا ہے میری قوم, تم لوگ اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس نے اسی زمین میں تمہیں بسایا, پس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو, بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. انہوں نے کہا صالح, اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے, کیا تو ہمیں ان کی عبادت سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن حد تک شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے. اس نے جواب دیا, میری قوم کے لوگوں, ذرا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو, پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر دی, تو کون ہے جس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو. اور اے میری قوم والو, اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے, اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی بھی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچانا, ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا. پھر بھی لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے. اس پر صالح نے کہا, اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تو رہ لو, یہ وعدہ جھوٹا نہیں. پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا, ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی. یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے. اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑ نے آ دبوچا, پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے, ایسے کہ گویا وہ کبھی وہاں آباد بھی نہ تھے, کبھی بسے ہی نہ تھے. آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا, سن لو کن سمودیوں پر پھٹکار پڑے. قوم سمود کون تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام کی ان کی طرف بھیجے قوم عاد کے بچے کھچے لوگ تھے. لیکن یاد رکھیے, وہ لوگ جو ایک نبی کے قوم پہ جو عذاب آیا اس سے بچے, لیکن وقت کے ساتھ وہ خوش فہمیوں کا جب شکار ہوئے تو ان میں بھی بگاڑ آ گیا. اللہ نے صالح کو بھیجا. انہوں نے ایک عجیب سا مطالبہ کر لیا قوم سے, کہنے لگے ہم اللہ کو نہیں مانیں گے, ایک شرط ہے پوری کر دو تو مان جائیں گے. اچھا بھی بتاؤ, سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی, کاتبہ اس کا نام تھا. کہتے تھے یہ پہاڑی پھٹے, اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے, پھر وہ ہماری آنکھوں کے سامنے بچہ پیدا کرے اور وہ بچہ پھر بڑا ہو جائے تو ہم تجھے مان لیں گے. کیوں بھائی, یہ کوئی جادوگر ہے؟ یہ کوئی معجزوں والی باتیں ہیں؟ یعنی بے تکی بات کی, جس کا کبھی دعویٰ بھی نہیں تھا کیا حضرت صالح علیہ السلام نے. لیکن نبیوں کے دل میں اور آج اللہ کرے کہ اللہ والوں کے دل میں دوسروں کی ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے. حضرت صالح نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر دیا کہ اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے. آج میری آپ کی زبان میں کہیں گے کہ جو رب ماں کے پیٹ میں سے بچے کو نکال سکتا ہے اس کے لیے پتھر یا پہاڑ میں سے اونٹنی کو نکالنا کیا مشکل ہے. اور یہ یقین انبیاء کرام کو ہی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایمان کے فرنس ہوتے ہیں, ان کے اندر ایمان کی بڑی بہت گہرائی ہوتی ہے. نبی نے مانگا, اللہ نے سن لیا. اس قوم کی آنکھوں کے سامنے وہ پہاڑ کھلا, اس میں سے اونٹنی نکلی, اپنے بوجھ سے کانپ رہی تھی. اس نے بچہ پیدا کیا, بچہ بھی بڑا ہوا. اب مان گئے, تھوڑی دیر تو ڈر گئے, واہ واہ واقعی ٹھیک ہے, آپ کا اللہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے. اچھا جی, اب کیا ہوا کہ وہ اونٹنی زندہ تھی, کھاتی پیتی تھی, اس کو کھانا پانی چاہیے تھا. اب اونٹنی جب کھیتوں میں جاتی ساری کھیتی چر جاتی, پینے جاتی تو پورے کنویں کا پانی پیتی. دو چار دن تو کرٹسی میں بیٹھے رہے. اب پریشان ہو گئے, بھئی یہ کیا. نہیں نہیں جی, ہم سے اس کے تقاضے نہیں پورے ہوتے. یہاں ایک جملہ لکھیے گا آپ کے میرے لیے. کبھی کبھی ہم اللہ کے نام پر بہت بڑے بڑے دعوے کر لیتے ہیں, وقت آئے ہم کر کے دکھائیں گے. اللہ موقع دے ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, اور جب وہ وقت آ پڑتا ہے, جب وہ کام کرنے پڑ جاتے ہیں تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں, مطالبے پورے نہیں ہوتے پھر ہم سے. کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ ہو اور کھائے نہ پیے نہ, بچہ پیٹ میں آئے اور ماں بوجھل نہ ہو. تو یاد رکھیے, اگر اچھے کاموں کی, نیکیوں کی نیت اور ارادے اور دعائیں مانگیں تو پھر کمر بھی کس لیں, کیونکہ جب وہ وقت پھر آتا ہے تو انسان اپنی اصل پہ آ جاتا ہے. تو کیا سیکھا؟ اللہ کی بندگی کرنی ہے, اللہ قریب ہے اور دعائیں سنتا ہے. یہ جملہ نوٹ کیجئے گا. بہت سارے شرک جو پھیلے دنیا میں, اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ دور ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سورہ قاف میں آپ بعد میں جا کے پڑھیں گے, نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ شارق, تو اللہ قریب ہے, ہمیں نہیں کسی کے سہارے کی ضرورت, ہمارا رب دور رہ کر بھی سن لیتا ہے. پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. توبہ استغفار کرتے رہنا ہے, اپنی قوم کو مؤثر دلائل کے ساتھ دین حق کی دعوت دینی ہے, نقصان دینے والے لوگوں سے دور رہنا ہے. اب ہر نبی کی دعوت سن رہے ہیں تو کیا آج ہم آپ اپنی فیملی میں سے کسی کو دعوت نہ دیں؟ تو عمل کے لیے لکھیے کہ کسی نہ کسی کو ضرور دین کی دعوت دینی ہے, قرآن کی دعوت دینی ہے.